بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 28 دسمبر 2007، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں حالات حاضرہ پر تبصرہ فرمایا.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین. تقریباً 1.5 ماہ کے وقفے کے بعد آج میں اس اجتماع جمعہ میں شریک ہوں. اس عرصے کے دوران کے بعض تصادمی احوال ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کر دوں. آپ کے سننے میں تو باتیں آتی رہی ہوں گی. اصل میں لندن میں چند سال سے ایک ٹی وی کا چینل شروع ہوا ہے اسلام کے نام سے. یہ ایسی ہے جیسے کہ ممبئی سے، بلکہ صحیح معنی میں دبئی سے، اصل میں تو اس کا جو ہے انتظامی مرکز ممبئی ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے چونکہ وہ شروع کیا ہے وہ ممبئی ہی کے رہنے والے ہیں، لیکن اگرچہ ان کا جو بھی ٹرانسمیشنز وہ دبئی سے ہیں. تو جیسے ان کا پیس ٹی وی ہے، اس وقت جو ہے پیس ٹی وی میرے نزدیک بہت آگے گیا ہے الحمدللہ، اسلام کی تعلیمات کو عام کرتے ہوئے اور اسلام کے ضمن میں جو شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں ان کو دور کرنے میں. مزید یہ کہ عیسائیت اور اب ہندو مت کے ضمن میں بھی بہت ہی مفید پروگرام جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ ان مذاہب کی اصل کیا ہے اور ان کی بدل کر شکل کیا بن چکی ہے. اصل کے اعتبار سے یہ اصل میں اسلام ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم کے دور سے دین تو اللہ کا اسلام ہی ہے، ان دین عند اللہ اسلام. وقتاً فوقتاً اس کے اندر نئی چیزیں پیدا ہوتی نہیں اور وہ نئی شاخیں بن گئیں. کچھ عرصے تک تو وہ شاخ نظر آئیں، پھر وہ کٹ گئیں اپنی اصل جو اصل تنا تھا اس سے، اور ایک مستقل مزاج شکل انہوں نے اختیار کر دی. ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہ تمام مذاہب جو ہیں دنیا میں وہ اسلام ہی کی بگڑی ہوئی صورتیں ہیں. تو وہ اسے بہت خوبصورتی کے ساتھ، خاص طور پر ہندو مت کو، اس کے جو اصل اسکرپچرس ہیں، وید ہیں اور جو ان کی کتابیں ہیں بڑی پرانی، پراناس ہیں اور بہت سی کتابیں ہیں، تو ان کے حوالے سے جو ہے جس طریقے سے کہ وہ بات کو بیان کر رہے ہیں واقعتاً ان کا حصہ ہے، اور اس سے یہ کہ امید ہوتی ہے اسلام کے مستقبل کے بارے میں. کچھ اسی نوعیت کا ہے اصل میں چینل کے جو لندن سے اسلام ہے. اس کی زبان انگریزی ہے، اگرچہ پیس میں بھی انگریزی کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، اردو کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے ایکسکلوسیو انگریزی ہے، اور یہ زیادہ کور کر رہا ہے یورپ کو اور امریکہ کو، اور اس میں بھی اسلامی پروگرام بہت اچھے ہو رہے ہیں. اگرچہ اس میں کچھ تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ، لیکن وہ بھی ناپاک انٹرٹینمنٹ نہیں، لیکن یہ کہ اس کے اندر حدود کو ملحوظ رکھتے ہوئے کچھ اس کا حصہ بھی شامل کیا گیا ہے، اور وہ اس طرح کا پیور جیسے کہ پیس ہے اس طرح کا وہ نہیں ہے، تاہم یہ کہ بہت مفید ہے. اس کی ہر سال ایک کانفرنس ہوتی ہے. اس سال پیس کے تحت تو 10 روزہ کانفرنس ہوئی ہے، پورے 10 دن مسلسل بمبئی کے اندر، اور بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے. ان کی 2 روزہ کانفرنس جو ہے کئی سال سے ہو رہی ہے، اور یہ پہلے دن سے مجھے بھی مدعو کرتے رہے ہیں کہ آپ بھی ضرور اس میں آئیں. بہت چنانچہ یورپ کے، امریکہ کے اسکالرس وہاں آتے ہیں اور بھی پوری دنیا سے. بھارت میری اول تو میں پوری طرح واقف نہیں تھا اس چینل سے. پچھلے سال میری خواہش تھی اور ان کی طرف سے بھی، وہ ٹکٹ کا بندوبست بھی پورا ہو گیا تھا، پھر یہ کہ ویزا بھی مل گیا تھا، لیکن یہ کہ کچھ ہی دن پہلے آپ کو یاد ہوگا مجھے ایک ہارٹ اٹیک ہوا تھا، لیفٹ وینٹریکولر فیلیور اسے انگریزی میں کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہوا، کوئی 8-10 دن ہسپتال میں رہا، اور اس کے بعد اگرچہ میری طبیعت سنبھل گئی تھی لیکن مجھے سفر کی اجازت نہیں دی گئی. تو پچھلے سال تو میں نہیں جا سکا تھا، وہاں میرا انتظار ہوتا رہا اور بہت لوگ شوق سے منتظر تھے. پھر انہوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اسلام آباد آ کر یہاں سے ایک خاص جگہ سے آدھا گھنٹہ خطاب کریں, وہ یہاں ہمارے یہاں پہنچ جائے گا اور ہم دکھا دیں گے لوگوں کو, تاکہ ہمارا جو وعدہ لوگوں سے ہے کہ آپ بھی آئیں گے کسی درجے میں پورا ہو جائے. ماں لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ, اس کے لیے میں نے اسلام آباد کا سفر پچھلے سال کیا تھا. اب اس سال ان کی پھر بہت زوردار دعوت موصول ہوئی اور میری طبیعت کچھ اچھی اللہ کے فضل سے چل رہی تھی, تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں جاؤں گا. اگرچہ کچھ دن پہلے مجھے ایک شکایت شروع ہو گئی تھی, اور وہ یہ تھی کہ میرا سانس تو پھولتا تھا, ذرا چلنے سے سانس تو کافی عرصے سے پھول جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ دن پہلے سے مجھے ایک اضافی تکلیف یہ ہونی شروع ہوئی کہ جب سانس پھولنے کے ساتھ ساتھ یہ دل کے کچھ بائیں طرف بوجھ, اور جیسے کہ کسی نے کچھ پکڑ لیا ہے, کوئی پریشر ہے, لیکن یہ چیز میں نے مخفی رکھی, ڈاکٹر حضرات کو نہیں بتایا, عزیزم ڈاکٹر عارف رشید سے بھی چھپا کر رکھی, اس لیے کہ مجھے اندیشہ یہ تھا کہ اگر ان کے علم میں یہ بات آ گئی تو پھر جو ہے وہ میڈیکل ایڈوائس کی بنا پر یہ سفر کینسل کر دیا جائے گا, جبکہ میری خواہش تھی کہ میں اس کانفرنس میں شریک ہوں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے کوئی پیغام جو ہے اس کے ذریعے سے یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے, انگلش اسپیکنگ ورلڈ, اس کے اندر بھی پہنچ جائے. تو میں جس وقت یہاں سے نکل رہا تھا گھر سے اور گاڑی کے لیے بیٹھنے, تب بھی میرے وہ چلنے میں سانس بھی پھولا اور پریشر بھی ہوا, لیکن میں نے پھر اسے خفیہ رکھا. لیکن لندن پہنچ کر سفر کے دوران معاملہ بالکل ٹھیک رہا, اللہ کے فضل و کرم سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. لندن میں ہیترو ایئرپورٹ پر ہمارے ساتھ کچھ زیادتی کی گئی کہ جو وہیل چیئر تھی وہ مسلسل نہیں ملی, ایک وہیل چیئر دی گئی تھوڑی دیر لے جا کے انہوں نے اتار دیا کہ یہاں سے آپ کو بگی لے کر جائے گی, وہاں چلتی ہیں وہ گاڑیاں, اب وہاں کھڑے رہنا پڑا, کھڑا رہنا بھی میرے لیے مشکل ہے. پھر یہ کہ بگی آئی اس میں بیٹھ کر کچھ گئے تو تھوڑی دیر کے بعد وہاں اتار دیا کہ یہاں سے آپ پیدل چلے جائیں, وہ سامنے نظر آ رہا ہے امیگریشن کا معاملہ, لیکن وہ بھی کم سے کم 100 میل دور تھا وہاں سے, پھر امیگریشن کی لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. اس وقت میں ذرا ہی سا چلا تھا کہ مجھے شدید درد ہوا دل میں, اور یہ پہلی مرتبہ زندگی میں ہوا جس کو میں درد کہہ رہا ہوں, اس سے پہلے صرف ایک بوجھ سا ہوتا تھا. تو میں نے ڈاکٹر عارف رشید سے, عزیزم سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اب پہلی مرتبہ انجائنا کا درد ہو گیا ہے, انجائنا کا حملہ ہو گیا. لیکن اتفاق سے وہاں قریب ہی میں ایک بینچ رکھا نظر آ گیا, وہاں جا کر میں بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر میں وہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا, اور پھر اللہ کی مدد ہوئی, ایک ویل چیئر بھی ہمیں ایسی مل گئی کہ میں نے جب اس سے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے بہت, تو وہ پھر ذرا گھبرایا, اس نے جس سے وعدہ کر رکھا تھا اس سے معذرت کر کے وہ پھر مجھے لے گیا, اور باقی جو ہے مرحلہ مراحل جو ہے وہ ویل چیئر پر طے ہو گئے. بہرحال اس کے بعد وہاں پر وہ بات تو رہی کہ چلنے میں سانس کا پھولنا اور کچھ سینے میں یہ دل کے بائیں طرف بوجھ ہو جانا, درد نہیں ہوا, باقی وہاں کے معمولات پورے ہو گئے اللہ کے فضل سے. 6 لیکچرز میرے ہوئے, اب آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا بڑا آڈیٹوریم, 30-35 ہزار سیٹیں ہیں اس آڈیٹوریم کے اندر, اور اس کے علاوہ مین آڈیٹوریم کے علاوہ وہاں چھوٹے کمرے اور ہیں, 400-500, 500-600, 600-1000 لوگوں کی کیپیسٹی کے. تو ایک پروگرام تو ان کا مین چلتا رہتا ہے مین ہال کے اندر, سائڈ بائی سائڈ چھوٹے کچھ ورک شاپس جو وہ کہتے ہیں وہ چلتی رہتی. تو میری ایک تقریر ورک شاپ میں ہوئی, اس میں بھی کم سے کم 500-600 آدمی تھے, اور وہاں میں نے کوئی 1.25 گھنٹے کے قریب تقریر کی, اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی, ختم نہیں ہوئی تقریر. بولنے کے تقریر کے دوران میں, حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ جوش کے ساتھ تقریر کرنے کا عادی ہوں, لیکن یہ کہ مجھے تقریر کے دوران آج تک کوئی تکلیف نہیں ہوئی, تقریر کے دوران سانس بھی نہیں پھولتا, تقریر کے دوران بھی یہاں کوئی پریشر بھی نہیں ہوتا. بہرحال وہاں پر وہ پھر مین جو ہال ہے اس کے اندر بھی 2 دن میں 2 تقریریں میری ہوئی, وہ مختصر تھی. اس کے علاوہ ان کا آڈیٹوریم جو ہے اس میں میں نے جا کر 3 تقریریں اور ریکارڈ کرائی جو وہاں پر بعد میں چلتی رہیں گی. دوبارہ اس سے یہ توقع ہے, امید ہے اللہ تعالیٰ کا سے فضل کرم سے کہ یہ پیغام جو ہے ہمارا, اصل میں اسلام کی بات تو بہت ہو رہی ہے لیکن اسلام کا وہ انقلابی پروگرام کہ اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے, اور اس غلبے کی جد و جہد کرنا صاحب ایمان لوگوں پر فرض ہے. یہ چیز یہاں بھی ذہنوں کے نیچے نہیں اتر رہی ہے, ذہن سے اتر بھی جائے تو دل میں نہیں اتر رہی ہے, دل میں اتر بھی جائے تو جلدی سے نکل جاتی ہے, اس لیے کہ ماحول جو ہے اس میں چونکہ وہ فضا ہی نہیں ہے, وہ مذہب کا تصور ہی کچھ اور ہے, بس نماز روزہ ہے. اب جتنا زور ہو رہا ہے آج کل مذہب کا, وہ کس چیز پر ہو رہا ہے؟ 25,000 افراد کا شہر اعتکاف آباد ہو رہا ہے، اس پر سارا زور ہو رہا ہے. 2,500 جو ہے یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں، یہ مدرسہ قادسیہ جو مسجد قادسیہ وہاں کے لوگوں پر کہا گیا، اور بھی مساجد بھری ہوتی، 100-150 آدمی ہے تقریباً بڑی مسجد کے اندر نظر آتے. حج کا زور ہے، عمرے کا زور ہے، حالانکہ آپ کو میں نے بتایا حضور نے عمرہ کیا ہی نہیں سوائے ایک عمرے کے، کہ جو صلح حدیبیہ کے لیے، وہ اصل میں وہ اقامت دین کی جدوجہد کا ایک اہم لینڈ مارک ہے، وہ اصل میں محض ایک عمرہ نہیں تھا. اور وہاں پر بھی چونکہ اس سال عمرہ نہیں ہو سکا تو عمرہ قضا جو ہے پھر 2007 میں ہوا، لیکن 2008 میں مکہ فتح ہو گیا ہے. اب آپ مختار مطلق تھے وہاں کے، جو چاہیں کریں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. نہ آپ نے 2008 میں کیا، نہ 2009 میں کیا، نہ 2010 میں کیا، آپ نے حج بھی نہیں کیا. 2008 میں رمضان میں فتح ہو چکا تھا مکہ مکرمہ، اس کے بعد ہی آنا تھا نا حج کا موسم، آپ نے نہیں کیا. 2009 میں بھی نہیں کیا، 2009 میں بھی حج کا قافلہ آپ نے روانہ کر دیا مدینے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، خود نہیں گئے، ایک حج کیا ہے، اور وہ جو ہے وہ حجۃ الوداع. تو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ دین میں کس چیز کی کیا اہمیت ہے. اصل اہمیت جس میں حضور لگے ہوئے تھے وہ دین کا پھیلانا، دین کا قائم کرنا، اس کی جدوجہد، اس کے تقاضے، اس کے مختلف پہلو، یہ چیزیں جو ہیں یہ ہیں دین میں، ہے حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے. لیکن اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کا پروانہ ہونا چاہیے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، شخصیت نبوی جو ہے اس میں کون سی چیز کتنی تھی. آپ رات کو جاگتے بھی تھے لیکن کیا پوری رات جاگتے تھے؟ بعض لوگوں نے طے کیا پوری رات جاگنے کا تو سختی سے روک دیا، لا تفعل. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص کو سختی کے ساتھ ڈانٹا ہے آپ نے کہ ہمیں یہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تم تمام رات میں کھڑے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو اور ہر روز روزہ رکھتے ہو. عرض کیا حضور سب ہے لا تفعل، ہر دن مت ایسا کرو. تو اس طریقے سے ان چیزوں سے روکا گیا ہے کہ غلو نہ ہو ان چیزوں. بہرحال تو یہ جو دین کا یہ پیغام ہے، اکثر و بیشتر جو اور اسکالرز ہیں جو دنیا میں آ رہے ہیں وہ اس پیغام کو ایمفیسائز نہیں کر رہے. ہاں باقی اور چیزیں جو ہیں اسلام کے بارے میں اچھی معلومات یا اسلام کے بارے میں جو اعتراضات ویسٹ میں ہو رہے ہیں یا ایسٹ میں ہو رہے ہیں ان کے جواب، یہ اس میں اچھا کام وہ کر رہے ہیں. بہرحال میں وہاں جو ہے 6 دن میں نے 7 دن وہاں قیام رہا ہے، تو بھرپور طریقے کے اوپر وہاں جو ہے کام ہوا ہے الحمدللہ. توقع یہ ہے کہ جو بھی وہاں پر محنت ہوئی ہے مجھ سے اس کے اندر جو ہے نتائج اچھے نکلے. وہاں سے واپس ہم یہاں آ گئے تھے 30 تاریخ کو ہی، جمعے کا دن تھا وہ، لیکن یہ کہ وہ تو ساری سفر کا اور جو سفر تھا اس کی جمعے میں حاضری نہیں ہو سکی تھی. اس کے بعد صورتحال پیش آئی کہ یہاں پر وہی شکل جو ہے چلتی رہی، چلنے میں سانس پھول رہا ہے. اگر کہیں ایسا احساس ہو گیا ہے مجھے کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور میں ذرا جلدی چل کر آیا تو پھر یہ کہ وہ سانس بھی زیادہ پھولا، اور پھر یہ کہ سینے میں وہ درد نہیں لیکن یہ کہ ایک بوجھ اور جیسے کسی نے اندر سے پکڑ لیا ہے کسی کے، یہ احساس ہوتا تھا. لیکن یہ کہ 2 تاریخ کو، 2 دسمبر کو تقریباً پوری رات میں جاگتا رہا، نیند نہیں آئی مجھے. کچھ جذباتی جو ہے عدم توازن کا معاملہ شاید اب عمر کی وجہ سے بھی ہو گیا ہے، اور کچھ ہمارا جو ہے یہ کچھ خاندانی جو ہے مرض بھی ہے، والد صاحب کو بھی تھا، بڑے بھائی صاحب کو بھی تھا. البتہ ان کو یہ ہو جاتا تھا تقریباً 50 برس کی عمر میں یہ سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. مجھے یہ اندازہ، یہ اس معاملہ شروع ہوا ہے حادثہ افغانستان کے بعد 70 برس کی عمر میں، لیکن بہرحال ہوا ہے. وہ کیفیت جو ہے اسے آج کل کی اصطلاح میں بائی پولر کہتے ہیں، کہ کبھی جذبات کے اندر اس بہلال سا ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، معلوم ہوتا ہے کہ بس یہ غنودگی سی تاری ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت میں انشراح ہے اور آدمی اب چلنے پھرنے کو اور کام کرنے کو اور گفتگو کرنے کو اور طبیعت میں پوری آمادگی پاتا. تو یہ ذرا جسے ہم آپ عام طور پر بھی کہتے ہیں کہ موڈ جو ہے، موڈ میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے بھائی. اب آپ کہہ دیتے ہیں لوگوں سے بعض اوقات کہ اس وقت میں میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، بس یہ موڈ ہی کا ذرا جو ہے اوپر نیچے کا معاملہ. اگر ذرا زیادہ اونچا زیادہ نیچا ہو جائے تو یہی در حقیقت پھر ایک کیفیت جو ہے ایک ایبنارمل ہو جاتی ہے. اس میں جو پھر کیفیت ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فجر کے بعد میں عام طور پر جا کر سو جاتا ہوں، وہ نیند مجھے آ گئی، لیکن پھر درد مجھے ہوا، اس سے میری آنکھ کھلی. تو میں نے سمجھا کہ اب یہ معاملہ جو ہے سیریس ہے، اس کو دیکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت ایگزرشن نہیں تھی. بہرحال اس کے بعد کچھ پتا کیا، ڈاکٹر زبیر صاحب جو ہمارے معالج ہیں، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. پھر بعد میں طے کیا کہ بہرحال مشورہ کر لینا چاہیے. اس میں دو تین دن گزر گئے، پھر میں گیا وہیں پر پک جو ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، جس میں کہ ایک سال پہلے 8-10 دن رہا بھی تھا. وہاں ڈاکٹر ثاقب نے دیکھتے ہی اور میرا جب کیا، ای سی جی کہتے، ای کے جی کہتے امریکہ میں، یہاں ای سی جی کہلاتا ہے، تو اس میں انہوں نے کہا فوراً جائے اور جا کے بیڈ پر پڑے، لیٹ جائے، گھر جانے کا کوئی سوال نہیں، اس لیے کہ ای سی جی میں کافی صورت خراب ہے اور یہ بہت جو ہے بگڑ سکتی ہے. باہر میں تو گیا تھا، اپنے پاؤں پر چل کر گیا تھا، مجھے اس وقت کوئی تکلیف بھی نہیں تھی، ہیل اینڈ ہارٹ ہی کہاں جا سکتا ہے، لیکن وہاں سے یہ بڑی ظاہر بات ہے کہ ڈاکٹر کی بات کو تو ماننا تھا، لے گیا جا کے. تو ایک رات وہاں پہ اس طریقے سے قیام رہا، کوئی تکلیف نہیں، کچھ نہیں. اگلی صبح انہوں نے، اور وہ اس میں بھی ایک اللہ کی طرف سے بات ہوتی ہے کہ میرا جو ہے ایک گردوں کی وجہ سے کوئی معاملہ ذرا پیچیدہ ہے، گردے فلی جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہے، کریٹنین کہلاتی ہے اسے، وہ جو اگر وہ بڑھ جائے سیرم کے اندر بلڈ میں تو اس کا مطلب یہ کہ گردے ڈیمیج ہے، اور ان حالات میں اینجیوگرافی نہیں کی جاتی، اس لیے کہ جو اس میں ڈائی ڈالی جاتی ہے وہ گردوں کے لیے وہ نقصان دہ. لیکن اتفاق یہ ہے کہ عام طور پر میری ریڈنگ 1.789 آیا کرتی ہے، اس روز انہوں نے کیا تو 1.4 تھی، ان کا ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے تھا، اگر اس روز بھی 1.7 ہوتی تو وہ اینجیوگرافی نہ کرتے. لیکن پھر انہوں نے ہمت کی، اس کے بعد بتایا کہ ایک آرٹری جو ہے وہ بند ہے، بلکہ ذرا لائٹ موڈ میں ڈاکٹر اظہر صاحب نے یہ کہا کہ یو آر اے ویری لکی پرسن ہیونگ سچ اے بگ ٹمی اینڈ یو اونلی ون آرٹری بلاکڈ. عام طور پر تو یہ کہ دو تین جو ہیں آرٹریز بلاکڈ ہوتی ہیں اور دو تین جگہ بائی پاس ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری اس عمر میں بھی، اور ظاہر بات ہے اوور ویٹ ہوں کافی عرصے سے، میں ہمیشہ سے تو ایسا نہیں ہوں لیکن باہر کافی عرصہ ہو چکا ہے اوور ویٹ ہوں، تو اس کے باوجود جو ہے صرف ایک آرٹری کا معاملہ ہے. اس کو انہوں نے پوچھا کہ اسٹینٹ ڈال دیں، ہم نے کہا بالکل ڈال دیجیے، وہ انہوں نے ڈال دیا، اس کے بعد سے بھی ٹھیک ہو، مجھے تو نہ آپریشن میں کچھ پتا چلا، نہ ایک دن وہ رکھتے ہیں انڈر آبزرویشن، اگلے روز میں آ گئے. تو بہرحال یہ صورت حال میں نے آپ کو جو ہے بتا دی کہ یہ کیفیت ہے. اب بہرحال میں ایک زمانے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ مجھے اس پر بہت ہی ناز ہے ایک طرح سے، کہ میرے دل نے مجھے آج تک کچھ نہیں کہا، تو مجھے کوئی دل کی تکلیف نہیں ہوئی تھی. لیکن اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو کبھی کہا تھا غالب نے، غالب وظیفہ خار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں، تو وہ دن اب چلے گئے جب میں کہا کرتا تھا کہ میرے دل نے مجھے آج تک کچھ نہیں کہا. اللہ ہمارا جب تک اللہ چاہے گا، اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ کام کرنے کی صلاحیت دے گا، قوت دے گا، وہ کام تو ہمیں کرنا ہے. اب اس کے بعد جو میں ملک کے حالات کا معاملہ ہے، میں چاہتا ہوں آج اس کے بارے میں گفتگو ہو جائے. میری یہ رائے تو آپ کے سامنے ہے کہ ہم تیزی کے ساتھ ملکی اعتبار سے تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک ایسی ٹنل کے اندر داخل ہو چکے ہیں جس کے آگے کوئی روشنی نظر نہیں آتی، اور اس کے اسباب میں بیان کر چکا ہوں. سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنا وجہ جواز کھو دیا. کیوں؟ پاکستان بنایا تھا اسلام کو، اور اسلام کا جو ایک نظام ہے، ورنہ اسلام نماز روزے کا اسلام تو انڈیا میں بھی ہے اور ہم سے بہتر ہے، زیادہ لوگ وہاں نمازی ہیں، زیادہ پردہ ہے خواتین کے ہاں پاکستان کی نسبت، وہ بہتر ہے. تو یہ نماز اس کے لیے تو اسلام پاکستان کی ضرورت نہیں تھی، اس کے اعتبار سے تو پھر ان علماء کی بات ٹھیک تھی. اگر ایسا ہی معاملہ یہاں رکھنا تھا تو اس سے تو یہ ہے کہ کم سے کم پورے ہندوستان کا یکجا ہوتے تو مسلمان ایک جگہ پر ہوتے، ان کی قوت زیادہ ہوتی. پاکستان بننے کے بعد وہ تین حصوں میں تقسیم ہو گئے، اگرچہ اس کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک پاکستان اتنا مضبوط رہا تھا کہ وہ بھارت کے لیے خطرہ تھا اور وہ ڈرتے رہے، اور انہوں نے کوئی بڑا اقدام مسلمانوں کے خلاف نہیں کیا، حکومت کی سطح پر نہیں ہوا، جو بھی فسادات ہوتے تھے وہ عوامی سطح پر ہوتے تھے. ورنہ یہ کہ اس سے پہلے اندیشہ تھا، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں آج بھی اس کا قائل ہوں کہ پاکستان کا بننا بالکل صحیح تھا، اور اگرچہ وہ اصل مقصد ہم پورا نہیں کر سکے لیکن ایک مقصد پورا ہوا اس سے. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ہندوستان کا ہندو تلا ہوا تھا، کہ یہ بھارت کی پوتر زمین سے مسلمان اور اسلام کا نام مٹا دیں. دے وار بینٹ اپون اٹ. اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے ریسرچ کے لیے اپنے وفود بھیجے تھے ہسپانیہ کہ 500 برس پہلے جو وہاں اسلام کا خاتمہ کیا گیا اور مسلمانوں کا کیا گیا, وہاں بھی 800 برس حکومت کی تھی مسلمانوں کی, اور یہاں پر بھی اصل حکومت جو ہے وہ 800-900 برس ہی رہی تھی, لیکن یہ کہ وہاں پہ اسلام کا خاتمہ کر دیا گیا تھا 1492 کے اندر سقوط غرناطہ کے بعد, اس سے لے کے 10-15-20 سال کے اندر اندر ایک ایک مسلمان ختم یا عیسائی بنا دیے گئے, جان بچانے کو عیسائی ہو گئے, یا یہ کہ زندہ جلا دیے گئے, یا یہ ہے کہ قتل کر دیے گئے, یا یہ ہے کہ جہازوں میں بھر کر ڈمپ کر دیا گیا شمالی افریقہ کے ساحل پر لے جا کر پھینک دیا جاؤ. بہرحال تو اس وقت کا یہ خطرہ تھا, اور یہ الفاظ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بات, یہ 16 جنوری 1946 کو قائد اعظم نے لاہور شہر میں جو اسلامیہ کالج کا جو حبیبیہ ہال ہے اس میں خواتین کا ایک اجتماع ہے اس میں یہ بات کہی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح جذباتی آدمی نہیں تھا, یہ شخص بہت کولڈ ریزننگ والا آدمی, اپنی بات کو ٹھنڈے دل سے سوچ کر کرنے والا, پھر یہ کہ جو بات کرتا تھا اس پر کھڑا ہو جاتا تھا, ڈٹ جاتا تھا, اس کا ایک اپنا کردار تھا. وہ جذباتی جو ہے جیسے کہ کوئی مقررین ہوتے ہیں جوش میں دلانے کے لیے زمین و آسمان کے خلابے ملا دیں, سنسنی خیز انداز پیدا کر دیں, یہ ان کا انداز نہیں تھا. وہ ٹھنڈے ٹھنڈے چھوٹے چھوٹے جملوں میں باتیں کرتے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 16 جنوری 1946 کی بات, یہ میں نے کوٹ کیا ہوا, میرا جو کتابچہ ہے یہ علامہ اقبال قائد اعظم اور نظریہ پاکستان, اس میں میں نے یہ کوٹ کر رکھا ہے, اور اس میں یہ الفاظ ہیں, اگر خدا نہ خواستہ, اور یہ تقریر انہوں نے اردو میں کی تھی کیونکہ مسلمان خواتین میں کم تعداد تھی جو انگریزی سمجھ سکتے تھے, اگر خدا نہ خواستہ پاکستان بنانے میں ہم ناکام ہو گئے تو ہندوستان کے صفحے سے اسلام و مسلمان کا نام و نشان ختم ہو جائے. بہرحال یہ تو کم سے کم ہوا کہ ہندو کا وہ جو معاملہ تھا وہ پورا نہیں ہو سکا, لیکن یہ ہے کہ جو دوسرا مثبت جواز تھا کہ اسلام کا ایک نظام دنیا کے سامنے پیش کریں, ہم اس میں فیل ہو گئے, ہم نے وہ پورا نہیں کیا ہے. اب اس کا فطری نتیجہ یہی ہوتا ہے جو چیز اپنی جواز اپنا جواز کھو بیٹھے وہ ظاہر بات ہے پھر زیادہ دیر تک کھڑی نہیں دے سکتے, وہ تو کسی اور کو اگر مطلوب ہو تو وہ سہارا دیے رکھے گا, اس کو اس کے اپنے معاملے میں اس کی اپنی اسٹریٹجی میں آپ فٹ ان ہو جائیں تو وہ آپ کو سہارا دیے رکھے گا. تو یہ صورت حال بہرحال اس کے بعد اب جو حالات دنیا میں ہو رہے ہیں, اس لیے کہ جس طریقے سے کہ ویسٹ جو ہے وہ اسلام سے خائف ہے, اسلام ایز اے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم, ناٹ اسلام ایز اے ریلیجن. دیکھیے اس حقیقت کو سمجھیے, مسلمان گئے امریکہ میں, انہوں نے چرچ خرید لی اور مسجد بنا لی, نہ امریکی عوام نے رجسٹ کیا نہ امریکی حکومت, سینیگوگس خرید لیے یہودیوں کی جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں سلوتا سینیگوگس اور مسجد بنا لی, پھر وہاں پہ تبلیغ ہوئی ہے بڑے بڑے پیمانے پر, اگرچہ اس میں گورے بہت کم ایمان لائے ہیں لیکن افرو امریکنز بھی ہیں, بلیک لوگ تو بڑی تعداد میں ایمان لائے, اور ان کی کیونکہ ایک عجیب قسم کی ان کے سامنے اسٹیٹسٹکس آئی, یہ وہاں کے جو افرو امریکنز ہیں یہ اکثر وہ بیشتر جرائم پیشہ لوگ ہیں, یہ میں کہا کرتا ہوں یہ بدلہ انتقام لے رہے ہیں تم سے وہاں کے گوروں سے کہ ان کے آبا و اجداد کو تم بنا کے جو ہے وہ لوہے کی زنجیروں میں کس کر اور باندھ کر لے کر آئے تھے اور یہاں غلام بنائے رکھا تھا تم نے, اب بدلہ لے رہے ہیں تم سے. وہ کرمنلز بڑے بڑے جتنے شہر ہیں اس میں جو ڈاؤن ٹاؤنز ہیں رات کو وہاں کالوں کا قبضہ ہوتا ہے, گورا جا ہی نہیں سکتا, وہ بالٹی مور ہو امریکہ ہو وہ سان فرانسسکو ہو کوئی بھی ہو جتنے بڑے شہر وہ ڈاؤن ٹاؤن, اور ڈاؤن ٹاؤن انہوں نے خالی کرا لی انگریزوں سے گوروں سے. کس طرح؟ ایک آبادی میں جا کر ایک کالے نے زیادہ پیسے دے کر ایک مکان خرید لیا, باقی سب بیچ کے وہاں سے چلے گئے, ڈر کے مارے اب یہاں پہ یہ کالوں کی آبادی ہو گئی, وہ آنے پونے بیچ کے وہاں سے چلے گئے, انہوں نے خرید لیے اور ڈاؤن ٹاؤن واشنگٹن جا کر دیکھیے, اصل واشنگٹن جو ہے ڈاؤن ٹاؤن سارا کالا, اور وہ جو ہے وہ جرائم پیشہ لوگ. دیکھیے ان کو ایک عجیب اسٹیٹسٹکس ملی, کہ جو کالے مسلمان ہو جاتے ہیں جیلوں میں، مسلمان وہاں تبلیغ کرتے رہے ہیں جا کر جیلوں میں، مسلمان بہت سے لوگ جو ہیں وہ واپس نہیں آتے، ورنہ جو یہ کالے ہیں یہ ایک جرم کریں گے، 8 مہینے کی سزا ہوئی وہ پوری کی، واپس گئے پھر جرم کیا، پھر آگے پھر کو گیا پھر آگے، یہاں کھانے کو ملتا ہے آرام سے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی مشقت نہیں، اور آپ کو معلوم ہے مغرب کا فلسفہ یہ ہے کہ وہاں سزا سزا کے درجے میں نہیں ہوتی، وہ کریکٹرز کہلاتے ہیں، وہ تو ان کی اصلاح، وہ اصلاح ہوتی نہیں، وہ آرام سے بیٹھ کے وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، کوئی انہیں محنت کرنی نہیں پڑتی، لیکن جو مسلمان ہو جاتا ہے تالاب وہ واپس نہیں آتا، چنانچہ اب وہ مسلمان چیپلنز رکھتے ہیں جیلوں کے اندر، تنخواہیں دیتے ہیں اچھی بھلی تنخواہ کہ انہیں اسلام پڑھاؤ، تو مذہب اسلام کے ساتھ ان کے کوئی تکرار نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، اسلام ایز اے پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم، اسلام ایز اے دین، اس کے خلاف شدید ان کے اندر دشمنی ہے اور اس کو ہر حال میں کرش کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اب اس میں دو باتیں نوٹ کر لیجیے، پوری دنیا میں کنسنسس ہے کہ اسلام کے دین کی حیثیت سے ابھرنے کا امکان کہیں تھا تو وہ صرف اور صرف پاکستان، تو کیا یہ لوگ اس سے ناواقف ہیں؟ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے، قرارداد مقاصد کا مطلب کیا تھا؟ نظام خلافت کانسٹیٹیوشنلی اسٹیبلش ہو گیا، خلافت کہتے ہیں کسے؟ حاکمیت اللہ کی، خلافت انسانوں کی، اور سارا قانون کتاب و سنت کے اندر اندر، یہ جو ہے قرارداد مقاصد کے اندر موجود ہے، اس کے جرم کی سزا کے طور پر لیاقت علی خان قتل کیے گئے تھے، اتنا بڑا جرم قرارداد مقاصد پاس کر دی، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانوں میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا، اس زمانے میں ہم نے اسلام کا، ہم نے مذہب کا جو ہے وہ جنازہ نکال دیا کہ قومی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سیاست سے مذہب کا کوئی تعلق، سیکولرزم، لوگ خود حاکم ہیں جو چاہیں قانون بنائیں جس طریقے سے چاہیں، جو اپنے معاملات طے کریں، نو ڈیوائن گائیڈنس، نو ڈیوائن لا، یہ ساری کی ساری جو ہے انہوں نے نکال دی، اور اتنی مشکل سے ہم نے اس مذہب کو بے دخل کیا ہے اپنے ریاستی اور سیاستی اور اجتماعی امور سے، اور آج پاکستان کے اندر جو ہے اس کو دوبارہ داخل کیا جا رہا ہے۔ اور پھر نمبر دو، یہ وہ تو خود آپ کو معلوم ہے کہ اس کے خلاف جو لمبی بات تھی یہ، لیکن یہ کہ پھر یاد کرا رہا ہوں، اس کے بعد پہلا کام تو یہی تھا کہ لیاقت علی خان کو قتل کر دیا گیا، وہی واحد ساتھی تھے قائد اعظم جو ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوئی بات کر سکتے، اس کے بعد بڑی مشکل سے لے دے کر، جماعت اسلامی کا بھی بڑا رول تھا، اسے جلوس بھی نکالے اس زمانے میں اسلامی دستور کے لیے، 1956 کا دستور بنا، پھر اندیشہ ہو گئے تو یہ تو آ رہا آگے بڑھ رہی گاڑی، لہذا وہاں سے یہاں پہ مارشل لا کا آغاز کروایا گیا، ایوب خان جو تھا آپ کا کمانڈر ان چیف، اس کو بلا کر تھپکی دی گئی، جاؤ اور سب لپیٹ دو، یہ دستوریا بھی دستور بھی، سب اس کو جو ہے لپیٹ کر مارشل لا کر، لہذا پاکستان اس کے بعد سے اسی چکر میں ہے، مارشل لا، سول لا، سول لا بھی مارشل لا کے تحت ہی ہوتا ہے، فوج کے تحت ہی ہوتا ہے، وہ اس ظاہر بات ہے اسی چکر میں، اور روٹی کے چکر میں عوام کو ڈال دیا، اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ یہاں پہ پھر وہ اسلام کی طرف کوئی پیش رفت ہو نہیں سکی، اس میں دینی جماعتوں کا بھی بہت غلط رول ہے، لیکن یہ میں تفصیل سے اس وقت جانا نہیں چاہتا، انہوں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو کرنا چاہیے، اگر کرتے تو آج اسلام کو نافذ کرنا اس وقت اتنا مشکل ہے، آج سے 50 اتنا آسان تھا آج سے 50 سال پہلے نافذ کرنا، اب 50 گنا مشکل، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حقائق ہیں، یہ عالمی حقائق ہیں، اس وقت دنیا بائی پولر تھی، ایک طاقت وقت ایک طاقت دفع، ادھر یہ یو ایس ایس آر، چھوٹے ملکوں کو بریدنگ سپیس مل جاتی تھی، سانس لینے کی جگہ مل جاتی تھی، یہ ہے دو پاورز ایک دوسرے کو سنبھال کر کھڑی ہیں، وہ نیچے جگہ بن گئی، اب اس میں یہ ہے کہ اگر کسی ملک کو اس نے دبایا امریکہ نے اور روس کے قریب ہو گئے، اور امریکہ اسی لیے اسے دباتا نہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ادھر نہ چلا جائے، تو یہ جو بریدنگ سپیس تھی چھوٹے ملکوں کے لیے وہ آج نہیں، اب وہ یونی پولر ورلڈ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ بلا شرکت غیر اس کائنات کا حاکم ہے، ایسے امریکہ سمجھتا ہوں میں بلا شرکت زیر اس گلوب کا حاکم. اب اس دور میں چونکہ افغانستان میں امکان پیدا ہو گیا تھا اسے کش کر دیا. یہ سارے معاملات اب اس طریقے سے ہو کر آ گئے ہیں کہ اب شاید ان کی اسکیم آف تھنگز میں پاکستان کا وجود جو ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے. انف از انف, اب وہ خاتمے پر چلے ہوئے ہیں. کچھ ہی عرصے پہلے میں نے یہاں پر اس موضوع پر گفتگو بھی کی تھی, دونوں طرف سے ایک ہی وقت میں ویسٹ سے بھی اور ایسٹ سے بھی کہہ دیا گیا تھا کہ نیٹو فورسز کو کہہ دیا گیا ہے تیار رہیں کہ اگر پاکستان کے حالات متزلزل ہو جائیں, غیر مستحکم ہو جائیں, ڈیسٹیبلائز ہو جائیں, وہاں بدمنی پیدا ہو جائے تو یہ داخل ہو کر اور وہاں پر امن قائم کریں, یعنی قبضہ کریں, جیسے بھارت نے 1971 میں داخل ہو کر مشرقی پاکستان میں امن قائم کیا تھا. کیا مطلب؟ پاکستان سے کاٹ کر اسے بنگلہ دیش بنا لیا. اسی وقت بھارت کی افواج کو یہ آرڈر دے دیے گئے تھے بھارت کے ہائی کمانڈ کی طرف سے کہ تیار رہے, ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں کسی پڑوسی ملک میں ہمیں داخل ہونا پڑے وہاں امن قائم کرنے کے. اب وہ بدامنی پیدا کرنا ان کا مقصود ہے تاکہ جواز پیدا ہو. سارا کچھ جو ہو رہا ہے سوات میں اور وہاں پر وہ سب کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ ایک عجیب اچمبا تھا, اچمبا. ہمارے بعض ساتھی گئے بھی ہیں وہاں, اس علاقے میں جا کے معلوم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا یہ کون لوگ ہیں جو یہاں پر انسرجنسی چلا رہے ہیں, یہاں کے لوگ تو نہیں, اور سوات میں تو ایسا معاملہ تھا ہی نہیں. یہ تو جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو وزیرستان, شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کا معاملہ تھا. وہاں طالبان اس دور کے جو مجاہدین آئے ہوئے تھے جب روس کے خلاف جنگ ہو رہی تھی, پھر جب یہ آپس کی خانہ جنگی ہو گئی تو وہ لوگ آگ پریشان ہو کے اب کہاں جائیں, تو وہ آ گئے تھے ان علاقوں میں آ کر بس بس کے یہاں شادیاں کر لی, یہاں ان کے رشتے داریاں ہو گئی, اب وہیں تو ضم ہو گئے اسی معاشرے کے اندر. تو ان میں الزام لگایا گیا کہ القاعدہ والے شامل ہو گئے وغیرہ وغیرہ. تو وہاں جو ایکشن ہو رہا تھا وہ دوسرا تھا. سوات تو سیٹلڈ ایریا, اس میں اچھا بزنس, اچھا کاروبار, اچھی انڈسٹری, بہترین جو ہمارے علاقے ان میں سے ایک علاقہ وہ ہے. وہاں اس قسم کا کوئی معاملہ ہی نہیں. وہاں کیا تھا؟ وہاں ہمارے ایک دوست ہیں جماعت اسلامی کے اہم آدمی ہیں, ان سے ٹیلی فون پر, ان کا پتہ ہی نہیں چلتا یہ کون لوگ ہیں, ان کی شکلیں عجیب ہیں, اور یہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کے فوجی کو پکڑتے ہیں اور اس کی گردن کے اوپر جو ہے اڑاتے ہیں اور پھینکتے ہیں. ان کی شکلیں مختلف ہیں. اور مجھے کل ایک صاحب نے آ کے بتایا ہے, وہ بہت قریبی جو جاننے والے ہیں ان حالات کے, کہ جب ان کو کوئی دفن وفن کرنے کا خیال کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو خطرہ والے ہیں ہی نہیں, غیر مسلم ہیں, خطرہ ہی نہیں. تو یہ لوگ جو داخل ہوئے ہیں یہ وہ اس کام کے لیے کہ پاکستان کے اندر وہ مقصد پورا کرنے کے لیے, تاکہ وہ جواز پیدا ہو جائے ادھر سے آ کر داخل ہونے, ادھر سے آ کر داخل ہونے کا. اور یہ بات کنڈولیزا رائس, میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے, اس نے پاکستان کا دورہ کیا اور پھر انڈیا کا بھی دورہ کیا تھا, اور جا کر کہا تھا پاکستان کا مستقبل ہم اور بھارت مل کر طے کریں گے. اور یہ مل کر طے کرنے کے لیے میں نے مثال دے دی کہ ایک ہی وقت میں نیٹو فورسز کے لیے بھی اور ادھر سے بھارت کے افواج کے لیے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اب اس میں جو بھی کھچڑی پک رہی تھی, کچھ امریکہ جو ہے وہ کچھ جو ہے بے نظیر کو لے کر آیا تھا, اور یہاں پر کوئی ایک امکان تھوڑے درجے میں کہ شاید کچھ عرصے کے لیے یہاں کوئی نارمل حالات پیدا ہو جائیں, شاید یہ الیکشنز ہو جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف اگرچہ طے کر کے آئے تھے کہ بائیکاٹ کریں گے, لیکن انہوں نے بھی الیکشن میں حصہ لینے کا طے کیا معاملہ, کہ اگر یہ پروسیس چل جائے تو شاید کچھ عرصے کے لیے یہاں پر, اگرچہ یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایجیٹیشن کے اس کے باوجود بھی یہاں پر دھمکیاں موجود تھیں. عدلیہ کو بحال نہیں کرتے تو آپ کے وکلاء جو ہے وہ تو کہتے ہیں ہماری جد و جہد جاری رہے گی. وہ تو جب جتنے ججز جو ہیں وہ معزول کیے گئے ہیں نئے پی سی او کے تحت جنہوں نے نہیں لیا تھا حلف, ان کو واپس بحال کیا جائے, اسی ڈیٹ کے ساتھ بحال کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی عدلیہ نے آ کر جو فیصلے کیے تھے وہ ویلڈ ہو جائے, بلکہ انہیں کے فیصلوں کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے. ظاہر بات ہے اس میں تو مشرف کی تو موت ہے, تو وہ ظاہر ایک کنفرنٹیشن اس پیمانے پر تو ہونے والی تھی، لیکن وہ نہیں محسوس ہوتا تھا کہ اتنی بڑے پیمانے پر ہوگی، اس لیے کہ اگر نواز شریف کا جو بھی سیاسی عمل دخل ہے، اگر وہ اب پیپلز پارٹی کا جو ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے ایک سرے پر جنوب کے اندر وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور دوسرے سرے کے اوپر جو ہے وہ جے یو آئی کا عمل دخل ہے، تو اگر یہ چار جماعتیں مل کر الیکشن میں حصہ لے لیتی ہیں، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، پھر یہ نواز شریف کی پارٹی، اور وہ کیو کیو تو ہے ہی ہے، وہ کنگز پارٹی یہ ہے، پھر اس کے بعد اگر اے این پی اور جے یو آئی، تو گویا کہ اسپیکٹرم جو ہے تقریباً مکمل ہو جاتا، سوائے اس کے کہ اب جو ہے بلوچستان ذرا پیچھے رہ جاتے ہیں، وہاں کی جو قوم پرستانہ تحریکیں ہیں وہ حصہ لینے کے لیے تیار نہیں. بہرحال تو اس صورت میں کچھ توقع تھی کہ شاید کچھ معاملہ آگے چلے، کچھ جو ریگولر معاملات دنیا میں آج کل ہوتے ہیں کہ پارٹی ان پاور، کولیشن ہو، کچھ ہو، اور ایک جو ہے مضبوط اپوزیشن ہو، جو ہمارے ہاں پہلے نہیں تھی. اب یہ جو دو جماعتوں کی شکل بن چکی ہے کہ ان کے مضبوط جو ہیں ووٹ بینکس ہیں، اور ان کا جو ہے ایک عمل دخل ہے، اور اس کے علاوہ یہ دو اور جماعتیں ایسی ہیں جو لوکل جو ہیں ان کا عمل دخل کافی ہے، اگرچہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جے یو آئی کی وہ حیثیت نہیں رہی ہے، اب جو ہے اس کی پوزیشن کمزور ہو چکی ہے جمعیت علماء اسلام کی، لیکن یہ کہ جنوب میں وہ وہاں پر تو جو ہے الطاف حسین اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے. لیکن یہ جو قتل ہو گیا ہے بے نظیر بھٹو کا، اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ پورا پروسیس اب یوں سمجھیے کہ بالکل ابتری اور بے یقینی اور یاس انگیزی کی کیفیت پوری شدت کے ساتھ پیدا ہو گئی. ابھی میں چند منٹ پہلے یہاں آنے سے پہلے میں نے ذرا ٹی وی لگایا تھا، تو پورا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، کوٹری جنکشن بہت بڑا جنکشن، دریائے سندھ کے ایک طرف حیدرآباد شہر ہے، اس کا جو ہے ریلوے اسٹیشن ہے، اور دوسری طرف جو ہے ویسٹ میں جو ہے کوٹری، اڑا دیا گیا بم سے، اڑا دیا سارے دفاتر چھوڑ کر بھاگ گئے لوگ، پولیس چھوڑ کر بھاگ گئی، دو ٹرینیں جلا دی گئی. یہ صرف کوٹری کے اندر ہو رہا ہے، اندازہ کیجئے وہ کوئی بڑا شہر نہیں ہے، وہ تو کئی دوسرے ادھر ادھر سے لوگوں نے آ کے کیا. کراچی میں بڑی سخت بدمنی ہے، اس میں بہت سخت بدمنی ہے، خاص طور پر کراچی کے چاروں طرف یہ جو گوٹس ہیں، جو جن میں کہ زیادہ سندھی آباد ہیں، ان کے اندر تو بےتاشا جو ہے وہاں سے بدمنی ہو رہی ہے، لیاری میں ہو رہی ہے بدمنی. یہ بدمنی سندھ کے اندر کس پیمانے پر ہوگی اگر یہ بات بڑھ جاتی ہے؟ حکم دے دیا گیا ہے رینجرز کو کہ جو بھی ہو اور دیکھتے ہی فسادیوں کو دیکھتے ہی گولی مار دو، وارن کرنے کی بھی بات نہیں ہوگی کہ بعد آ جاؤ ورنہ مار دیں گے گولی، نہیں، گولی مار دو دیکھتے دیکھتے. یہ سب کچھ اگر ہوگا تو اس سے تو ہنگامے بڑھتے ہیں، گھٹا تو نہیں کرتے. تشدد سے تو ظاہر بات ہے کہ اس قسم کی تحریکیں جو ہیں وہ آگے چلتی ہیں. اس حوالے سے یہ صورتحال جو ہے پھر ہمارے لیے بہت ہی شدید تشویشناک معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بریدنگ سپیس تھوڑی سی یہ الیکشن کے ذریعے سے آگے ہونا تو وہی ہے، وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں تین سال پہلے تقریر کر چکا ہوں، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. یہ الٹی گنتی کے اندر وقفہ آتا ہے، وقت لگتا ہے، اس لیے کہ ایک قوم کا معاملہ، ایک ملک کا معاملہ ہے، آج ظاہر بات ہے اس کی 60 سالہ تاریخ ہے، اس سے پہلے کم سے کم 20-25 سالہ اس کی تحریک کو بھی شامل کیا جائے، تو یہ ساری چیزیں شامل کی جائیں تو ایک تناور درخت کو جو ہے اکھاڑنا جو ہے اس کو وقت لگتا ہے، اس کے اندر جو ہے پلاننگ کرنی پڑتی ہے، وہ ہو رہی ہے پلاننگ. 17 کونسلیٹس ہیں بھارت کے پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ افغانستان میں، اندازہ کیجئے کیا کر رہے ہیں وہاں پر، کتنی بڑی تجارت بھارت کی ہو سکتی ہے افغانستان کے ساتھ، اور کیا کتنے معاملات ہو سکتے ہیں. وہ جو 17 وہ کیا کر رہے ہیں، ہتھیار دے رہے انہیں کو دے رہے داخل ہو جائے. اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی بات جو چل رہی ہے، ایک بہت بڑا تصادم، وہ اسی سرزمین پر چین اور روس کے درمیان ہونے والا ہے. روس کسی صورت برداشت نہیں کرے گا کہ گوادر کی پورٹ جاری ہو جائے، شروع ہو جائے، بنی کھڑی ہوئی ہے، اسے کام شروع نہیں کر رہے، تیار کھڑی ہے. اور ایسی سی پورٹ کہ جس میں بڑا سے بڑا ٹینکر جو ہے آئل ٹینکر وہ آ کر جو ہے لگ جائے گا ساتھ، ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے بڑے ٹینکر ساحل کے قریب نہیں آ سکتے، وہ دور کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سے چھوٹے ٹینکرز کے اندر جو ہے تیل منتقل کیا جاتا ہے، پھر وہ آ کر جو ہے وہ بندرگاہ پہ اتارا جاتا ہے. یہ ڈائریکٹ یہ چائنا کر رہا ہے. چائنا کو چاہیے جو اور اپنی جو ہے وہ یہ جو سڑک ہے کراکرم ہائی وے اسے ڈبل کر رہا ہے. یہ چائنا کے پلانس ہیں. ادھر سے روس جو ہے اس علاقے کے اوپر جو ہے وہ آنکھیں جمائے بیٹھا ہے. گیس کے بہت بڑے ذخائر جو ہیں وہ بلوچستان کے اندر ہیں، اور ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ سینٹرل ایشیا سے بھی انہیں جو ہے پاور لائن جو ہے وہ چاہیے ایک، کہ وہاں سے جو ہے وہ تیل وغیرہ اور گیسز لانے کے لیے وہ یہاں پر جو ہے سمندر کی سرحد تک لانے کے لیے گوادر. یہ ہے صورتحال اس ملک کی جو تباہ کن ہے. لیکن یہ سول سپریم پاور آن ارتھ تو چاہے امریکہ ہو، اگرچہ اس کو چیلنج کرنے والی قوتیں بھی ابھر رہی ہیں. اب پیوٹن کے زیر اثر اور زیر قیادت رشیا دوبارہ ابھر کر آ رہا ہے انٹرنیشنل سین پر بڑی قوت کے ساتھ. چائنا خاموش ہے، انتہائی خاموش، لیکن خاموشی کے ساتھ اس نے اپنی جو طاقت بنا لی ہے، جو اکنامک پاور وہ بن چکا ہے دنیا کے اندر، ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے مفادات پر جب دیکھے گا کہ براہ راست کوئی آنچ آ رہی ہے تو وہ میدان میں آ جائے گا. تو اس طرح کی صورتحال کہ ایک مشرق اور مغرب کا معاملہ، ایک شمال اور جنوب کا معاملہ، ان سب کے لیے گویا کہ میدان جنگ جو ہے وہ پاکستان بننے والا ہے، اللہ عالم. لیکن جیسا کہ میں ریس کر رہا ہوں، یہ تو وہ ہے جو ان کی اسکیمیں ہیں. اللہ کا معاملہ کیا ہوگا، کیا کرے گا؟ اللہ کی رحمت کو پکارنے کی شکل ہے، وہ وہی ہے جو ہمیشہ میں نے کہی ہے. نمبر ایک، توبہ. پورا جائزہ لیجا اپنی زندگیوں کا، خاص طور پر معیشت اور معاشرت کا، جو چیز غیر اسلامی ہے نکال کے باہر پھینک دیجیے اور توبہ کیجیے. اللہ اب تک جو کوتاہی ہو گئی بخش دے، آئندہ نہیں، شریعت کی پوری پابندی کرے. اور نمبر دو، اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے کسی نہ کسی ایسی جماعت کے ساتھ جو اسوہ رسول کے مطابق طریقہ کار پر عمل پیرا ہو کر یہاں پر اسلام لانے کی جد و جہد کر رہی ہو، اس میں پھر اپنا تن من دھن لگائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. آپ جو بھی ایسی جماعت اگر ہو آپ کو مل جائے تو اسے غنیمت سمجھیے، نعمت سمجھیے. یہ میں نے وہ آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں جو میں نے نومبر 1954 میں لکھے تھے. 1954 میں تو کتنے سال ہو گئے، 53 سال، مہینہ بھی نومبر کا تھا. میرا رزلٹ آ گیا تھا فائنل، ایم بی بی ایس میں نے کر لیا پاس، اور میں نے اسی روز جماعت اسلامی کی درخواست رکنیت کی لکھ دی اور جمعیت طلبہ سے استعفیٰ لکھ دیا. اور جماعت اسلامی کی جو رکنیت کی درخواست تھی اس میں نے یہ الفاظ لکھے تھے کہ میں جماعت اسلامی کے وجود کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھتا ہوں، اس لیے اگر جماعت نہ ہوتی تو میں خود کھڑا ہو کر اقامت دین کی جد و جہد کے لیے کوئی جماعت بناؤں، یہ ناممکن تھا میرے لیے. اب ایک چلتا ہوا قافلہ مجھے مل رہا ہے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو، جس میں شامل ہو کر آسانی کے ساتھ آدمی اپنے فرائض جو ہے وہ ادا کر سکتا. تو اس کے لیے آپ قبر کسے ہمت کریں، تیار ہوں، جد و جہد کریں. کیا پتہ اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے کوئی انقلاب جو ہے اس ملک کے اندر ایسا آ جائے، جیسے کہ قوم یونس کو عین آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا تھا، جبکہ پوری قوم نے جو ہے توبہ کی اور چیخے اور چلائے اور گڑ گڑائے اللہ کے حضور میں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید مہلت دے دی. تو کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ، وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس پر یقیناً کنسنسس تھا تمام عالم اسلام میں، جتنی بھی اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں ان کا کنسنسس تھا کہ اس دنیا میں اگر کہیں اسلام ایک نظام کی حیثیت سے آ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف پاکستان. لیکن افسوس یہ کہ ہم یہاں بھی فیل ہو گئے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.